أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے قرآن کریم کا نزول ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے اپنی رحمانیت اور مہربانی کی شان اور شوکت قرآن کے نزول میں ظاہر فرمائی. الرحمن علم القرآن. اللہ کا مہربان ہونا سمجھنا ہے تو قرآن کا علم حاصل کرو. خلق الانسان علمہ البیان. اور اس انسان کی خلقت کی حکمت دیکھنی ہو تو اس کا بیان درس اور انسانی شرافت اور قدر منزلت دیکھنا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اللہ تعالی کا بڑا فضل جو نبوت کی حیثیت سے پیغمبر کو حاصل ہے. یہ کیسی مہربانی رب العزت کی. ایک ایسا فضل اور کمال جو اللہ نے نبی الانبیاء رسول المرسلین خاتم الرسل والنبیین اجمعین محمد و احمد رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. اس رنگ میں ہے کہ ایک اس کا خلاصہ اور متن ہے جس کی تشریح قیامت تک پوری نہیں ہوگی. اس کا نام قرآن کریم ہے اور ایک اس کے ساتھ پیغمبرانہ زندگی ہے, سنت ہے, سیرت ہے, اسوہ ہے, حیات و بیزار ہے, فقہ اور حدیث کا رنگ دم ہے. اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ علم کما لم تکن تعلم. وہ علوم عطا فرمائے جو آپ کو حاصل نہیں تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما. اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. خدا کا فضل کتنا بڑا ہے. اللہ نے آپ کو کتنے علوم دیے ہیں اس کا بیان کتاب اور سنت میں. اس کے لیے کتاب اور حکمت جو پیغمبر مرسلین کو عطا ہوئی ہے اس کا سمجھنا ہوگا. یہ علم کتاب اور حکمت اور زکی ہے. تلاوت الآیات ایک, تعلیم الکتاب دو, تعلیم الحکمت تین, التزکیہ چار. یہ چار مناسب جو نبی کو عطا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تکمیل کے وقت جو دعائیں فرمائی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. خدایا اس قوم میں جس بنی اسماعیل میں اہل مکہ ہے وہ نبی آخر رمضان میں روز فرمائے، جو یتلو علیہم آیاتہ کا آپ کی کتاب کی آیتیں پڑھے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمۃ قرآن شریف اور سنت اور فقہ کی تعلیم دے، وہ عزت کی ہم اور ان کو برائیوں سے پاک کرے، ان کے عقائد سے شرک اور کفر اور ان کے اعمال سے بدعت فساد رسم اور دیگر برائیاں دور کر سکے، ایسا جامع ایسا خاتم و مختم رسول میں بہت فرمائے. قرآن کریم میں یہ چار چیزیں عجیب باتیں کہ چار جگہ موجود ہیں، دوسرے پارے میں اور چوتھے پارے میں اور پھر سورت جمعہ میں، اور یہ چاروں مرتبے اس کے بیان ہوتے ہیں. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ تعالیٰ کے بھی چار مقامات بیان فرمائے. ایک تو وہ بادشاہ ہے ملک، تو بادشاہ کا پیغام ہوگا یتلو علیہم آیاتہ، وہ پیغمبر پڑھ کر کے سنانے آئے. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور مقدس ہے، اور اس کی حضوریت کا دامن نہایت اعلیٰ و انفع ہے القدوس. تو یہ علمہم الکتاب، وہ تقدیسی حضوریت کا بیان پیغمبر فرمائیں گے قرآن کے ذریعے. اور العزیز وہ سب پر زور آور ہے، خدا اس کا زور اور غلبہ وہ مسلم ہے. اس زور اور غلبے کا بیان بھی تذکیر میں آ رہا ہے، اور وہ حکیم ہے تو حکمت بیان ہو رہی ہے. چار مقامات الوہیت کے اور چار ضرور اس کے پیغمبرانہ مناسب کے ساتھ. لا الہ الا اللہ، اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ امت کو قرآن شریف آ جائے. 1400 سال سے امت دین میں مشغول ہے، دین ان کی ضرورت بھی ہے اور دین ان کی فضیلت بھی ہے. ضرورت اس لیے ہے کہ دین کے بغیر ہدایت نہیں ہے، رہنمائی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے. جیسے یہ بجلی ہے، یہ ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، ہم گرمی سے بچت کے لیے پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. قسم قسم کی تکالیف اس سے دور ہوتی ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اس میں حسن بھی ہے، سجاوٹ بھی ہے. خاص طریقے سے اس کی سجاوٹ کی گئی ہے، اس سے کام لیے جاتے ہیں. اسلام اور دین ہماری ضرورت بھی ہے. اگر دین نہ ہو، ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے ہاں بدترین کائنات لوگ بن جائیں گے. الصم البکم الذین لا یاکلون، یہ خیر کے سننے سے بہرے اور نیک کلام کرنے سے گونگے ہو جائیں گے. لا یاکلون، عقل و علم سے دور رہ جائیں. آپ ان قوموں کو دیکھیں جنہوں نے انبیاء و مرسلین کو پس پشت ڈالا ہے، نہ ان کا کھانا آداب سے ہے، نہ ان کا لباس عزت کا ہے، نہ ان کا رہنا سہنا انسانوں والا ہے. پوری دنیا کے قلب اور درد کے باعث وہی ہے، پورے جہان میں بھیڑیا پن اور انسانی ظلم ڈہانے والے عناصر وہی ہیں جو انبیاء اور مرسلین کی باعث کے مقاصد سے دور واقع ہوئے. مغربی اقوام کہتی ہے ہم دنیا میں جمہوریت کا ساتھ دیتے ہیں, ہم انسانوں کو حقوق دیتے ہیں, لیکن وہی دہشت گرد اور عالمی بھیڑیے وہی بم مارتے ہیں ایٹم بم و ہائیڈروجن ان کے بنائے ہوئے, جس سے ایک لمحے میں ہزاروں انسان موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں اور جس سے سینکڑوں سال تک وہ زمین قابل کاشت نہیں ہوتی, اس میں ہرے پتے کی اگرائی نہیں ہو سکتی. تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسا چیز ایجاد کرنا جو لمحوں میں ہزاروں انسانوں کو فنا کر لے, یہ تو تقریب ہے, لیکن کوئی ایک ایسا دوا درمل نسخہ کیمیا سائنس ٹیکنالوجی جو صرف ایک انسان کو ایک سال کے لیے زندہ کر لے, آج تک ایجاد نہیں ہوئی اور نہ ایجاد کر سکے. انسانی ایجادات میں ضرورت برائے نام ہوتی ہے, نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. ریل گاڑی پٹری سے اترتی ہے تو کوئی بچتا ہے اس میں, گاڑی کا حادثہ پیش آتا ہے تو کتنے قیمتی جانیں ہمیشہ کے لیے تلف ہوتی ہے. جہاز جب گر جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب ہے اور 37 قابل و بیش بہا پاکستانی فوج کے عناصر و افراد قیمہ ہیں, ان کو نہیں مرنا چاہیے. نہیں, چوہنگ رفتن کنت جان پاک, چبر تخت مردن چبر روئے خاک. حقیقت میں ان چیزوں کی ایجاد کی وجہ انسانی ضرورت برائے نام ہے اور انسانی ہلاکت یقیناً ہے, انسانی تباہی بہت زیادہ ہے. بہت کم ایسی چیزیں ایجاد ہوئی ہے جن کا اپوزٹ سائڈ موجود نہیں ہے, ورنہ ہمیشہ سمت مخالف میں وہ بے انتہا تکالیف اور مسرتیں پیدا کرتے ہیں, کیونکہ مخلوق کے لیے رفع رساں بن نہیں سکتے, نقصان بن پہنچا سکتا ہے. نفع پہنچانے میں بہت کمال صرف ہوگا, نفع ہی نفع پہنچانے کے لیے اللہ نے انبیاء و مرسلین بھیجے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مختنم اللہ نے جن اور انس کے فائدے کے لیے اس کائنات میں احسان فرما کے ظاہر فرمایا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق, اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا ہے اسلام اور دینی حق دے کر. لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ تمام غلط ادیان اور نظریات پر یہ غالب آ جائے. وکفا باللہ شہیدا, اور اس کی گواہی اللہ ہی دیتے ہیں, وہی کافی ہے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, اللہ نے جتنے پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں ان کا کام جنت کی خوشخبری دینا ہے اور جہنم اور آگ کے عذاب اور تپیڑوں سے ڈرانا اور بچانا ہے. کتنا بڑا احسان فرمایا ہے. پیغمبر کو ایک عظیم سینہ دیا جاتا ہے جس میں تمام کائنات کا صلاح صبر موجود ہوتا ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, آپ صبر فرمائیں, آپ کا صبر تو اللہ کے لیے. وَإِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ، ان کی باتیں آپ کو غمگین کرتی ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. پیغمبر کا سینہ کتنا بڑا ہے، لا يكن صدرك به ضائق، آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا سینہ تو کائنات سے بڑھ کر ہے. کائنات ان سے تنگ ہو سکتی ہے، وہ لڑکیاں درگور کرتے تھے، جہان ان پر لعنت بھیجتا تھا، وہ پانی کی جگہ شراب پیتے تھے، انسان نہیں رہے تھے، وہ تجارت کی جگہ لوٹ کسوٹ پر فخر کرتے تھے، بھیڑیے بنے ہوئے تھے، وہ کعبہ کے اندر بت رکھ چکے تھے، ہمیشہ کے لیے منحوس اور ہمیشہ کے لیے خدا کے ناپسندیدہ لوگ بن چکے تھے. پیغمبر اسی شہر میں، اف کس قدر افسوسناک ماحول ہے. چند لمحوں کے لیے ذرا سوچ تو لے کہ جہاں نبی الانبیاء اور رسول المرسلین سید الاولین والآخرین تشریف فرما ہو اور وہاں کے ایسی فضائے ہو، آپ کے قرب و جوار میں ایک پڑوسی غلط آتا ہے، آپ کے پورے بلاک میں ایک کوئی دہشت گرد بستا ہے، آپ امن کو سموتا سمجھتے ہیں، آپ کے شہر میں ایک پارٹی ایسی ہوتی ہے جن کے تحفظات اور مفادات عام انسانوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، آپ ہر وقت اپنے آپ کو بدمنی میں سمجھتے ہیں، آپ کی زندگی اجیرن ہے، آپ اپنے خوشیوں کو بہت ہی عارضی اور اپنے سکون کو تقریباً غارت کر ڈالتے ہیں. صرف ایک شخص جو ہے بیک نا تراشید در مجلسے برند دلی ہو شمندا بسے، ایک ہی شخص کی وجہ سے سارا جہان ملیا میٹ ہو جاتا ہے. بچھڑے تو اس ادا سے کہ رت ہی بدل گیا اور ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. وہاں تو ایسے افراد موجود ہیں جو شراب نہیں پیتے تھے، جو لڑکیاں زندہ درگور کرنے کو عیب سمجھتے تھے، جو بت کے سامنے پترک کاٹنے کو ظلم ناشکری اور بد تہذیبی مانتے تھے، لیکن ان کی آواز نہیں تھی، ان کی جماعت نہیں تھی. وہ اچھے لوگ گروہ کے اندر چھپے ہوئے تھے. ایک ایسا نیک انسان جو خدا ترس ہو، رحم دل ہو، پاکیزہ فطرت کا ہو، وفا شعار ہو، صداقت پسند ہو، جھوٹ اور دغا اور فریب سے یکسر مجترب ہو، لیکن اس کی آواز نہ ہو، اس کا کسی کو فائدہ کیسے پہنچ جائے گا؟ ایک آواز اٹھ رہی ہے اور ایک نعرہ بلند ہو رہا ہے اور مکے کے پہاڑ گونج رہے ہیں اور فضا پوری ہل رہی ہے، اور اب پتہ چلتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں. بخاری شریف میں حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے ایک مندر کے پاس سے گزرتے ہوئے عجیب عجیب آوازیں سنی، آواز آ رہی تھی، یا ایوہ الجلیح امر النجیح، اے خوش قسمت انسان، وہ بہترین پیغام دینے والا آدمی تو آ گیا ہے. ہمیں آگے پیچھے دیکھا، کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر جب روانہ ہونے لگا پھر آواز آئی. اسی کشمکش میں تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ بنو المطلب میں، ہاشمی گھرانے میں، عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا محمد نام کا شخص نبوت کا دعوے دار آیا ہے. اور مجھے کٹکا تو لگا ہے یہ آوازیں جو بتوں کے اندر سے آ رہی تھی اور بتخانے ہل رہے تھے اور جھوم رہے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی آخر زمان مبعوث ہوئے ہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ فارس کے اندر جس کو موجودہ دور میں ایران کہتے ہیں، یہ اصلاً آتش پرستوں کا ملک ہے جو آگ کا پوجا کرتے ہیں. اس میں ایک آتش کدہ تھا جس میں ہم وقت آگ جلتی تھی، اس میں آگ کبھی بجھی نہیں تھی، اور چاروں طرف پجاری بیٹھے رہتے تھے اور آگ کا سجدہ و سلام و نمستے اور آداب اور پوجا بجا لاتے تھے. وہ اچانک سرد پڑ جاتا تھا، انگارے پڑے ہوئے ہیں اور آگ نہیں ہے. جلتا ہوا آتش کدہ یک دم سرد ہو جاتا تھا، اور انہوں نے جو غرور و تکبر کے کنگورے چڑھائے تھے وہ نیچے گر جاتے تھے. وہ شاہانہ آتش کدہ تھا، بادشاہ خود اس کا پجاری تھا، پورا ملک اس کے قلمرو میں چلتا تھا. لوگ فکر مند ہو گئے، مذہب کے لوگوں سے پوچھا، ماہرین نے، آسمانی علوم جاننے والوں نے یہ خبر دے دی کہ یہ تو اس وقت ہوگا جب نبی آخر زمان آئے گا. یہ نہیں کہا کہ نبی آخر زمان آ گئے، کہ یہ آتش کدہ اس وقت ٹھنڈا پڑ جائے گا اور اس کی آگ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی، اور اس کے چتچت چت اور صخرے کے کنگورے نیچے گریں گے جب آفتاب نبوت آخیر زمانے میں مبعوث ہوگا. ملک فارس کے مورخوں نے لکھا ہے کہ ہم نے تاریخ، مہینہ و وقت نوٹ کیا ہے. یہ وہی لمحہ تھا جس میں محمد عربی الرسول المکرم والنبی المحتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں. وَإِنَّهُ لَكِتَابُنَا عَزِيزٌ، ایک ایسا قرآن لائے جو تمام کتابوں کے سامنے غلبہ پاتی ہے. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، کوئی باطل اس کے سامنے بھی کام نہیں کر سکتا. وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، نہ اس کے پیچھے. تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ، واقعی وہ نازل ہو چکا ہے ایک ایسی ذات کی طرف سے جو حکمت والی ہے اور بہت بڑی خوبیوں والی ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ، یہ ملک الملوک شہنشاہ مطلق کا باقاعدہ پیغام ہے. یتلو علیہم آیاتک، اور عزیز، تمام کلام، تمام کتب، تمام مقالے اور مضامین اب اس کے خادم بن کے چل سکتے ہیں، اس کے سامنے افسر بن کے نہیں چل سکتے. سیادت و سعادت اللہ نے اس کتاب کو دی. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، اشارہ ہے کہ سابقہ کتابیں منسوخ ہو گئی. ولا من خلفہ، اور اشارہ ہے کہ قیامت تک کوئی اور کتاب، کوئی اور شریعت، کوئی اور دین، کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے. تنزیل، ایسی کتاب نازل کر سکتی ہے. الحکیم الحمید، تنزیل من حکیم حمید، ایک ایسی ذات کی طرف سے کتاب آئی ہے جو حکمتوں سے لبریز ذات ہے. اس میں اشارہ ہے کہ مضمون کامل ہے. حکیم کے دو تین کام ہوتے ہیں جسے ہم حکیم صاحب کہتے ہیں. جب یہ صراط مستقیم پڑھتے اور ان کی صلاحیت تھی اور یہ انسانی ہمدردی جانتے تھے تو ان کے تین کام مشہور تھے. ایک تو یہ سمجھ میں مثالی ہوتے تھے، ظاہر سربستہ مرض، کئی مہینوں سالوں کی پوشیدہ بیماری اسے پکڑ لیتے تھے. عقل میں رساں ہوتے تھے. اور دوسرا یہ کہ یہ نسخہ تجویز کرتے تھے تو وہ مرض پر فٹ بیٹھتا تھا، جیسے نیولا سانپ کے سر پر بیٹھ جاتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو کاٹ دیتے کہ پورا ڈیڑھ گز کا سانپ نکمبا ہو جاتا ہے. اسی طرح ان کا نسخہ مرض کے ہدف پر واقع ہوتا تھا. اور تیسرا یہ کہ یہ پرہیز پورا بتا دیتے تھے، جس چیز سے نقصان ہو اس سے بچے اور جس سے صحت کو فائدہ ہو اسے استعمال کر لے. لفظ حکیم میں یہ تین صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو علم اللہ کا کامل و اکمل ہے، قرآن اس نے بھیجا ہے، سمجھ فہم بکمال. اور قیامت تک کے لیے جتنی قومیں، قبیلے، رواج، رسم، عادتیں، خصلتیں، اچھائیاں، برائیاں پیش آنے والی تھی، ان کا نسخہ اس میں ڈال چکا ہے. مفسرین کہتے ہر زمانے، ہر قوم، ہر قبیلے کی ہر طرح ناکردنیوں کا علاج قرآن میں. پھر یہ کہ کبھی کبھی حکیم صاحب کا نسخہ دوراندیشی کے باوجود اور مرض پر فٹ بیٹھنے کے باوجود اور تمام اپنی صلاحیتیں، دوا اور پرہیز کے شمولیت کے باوجود بھیانک صورت اختیار کرتا ہے. وہی ہاتھ کٹے گا، وہی انگلی کٹے گی، یہ بھیانک صورت ہے. لیکن اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی ہے اور اس میں جو مضامین ہے اور بیانات ہیں، ہدایت کے ذرائع اور سبل ہے، اجتناب کے جو احتیاطات ہے اور آداب ہے، وہ بیانک نہیں ہے، حمید، خوش رنگ ہے، خوش ذائقہ ہے، اعلی درجے کے مناظر ہے اس کے. بیانک تو گناہ کرنا ہے، زنا کرنا بیانک ہے، نکاح کرنا تو خوشی ہے، اعزاز اور شرف ہے. چوری کرنا یہ بیانک ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے. لیکن اپنے ہاتھ سے خیرات کرنا، الید الاولیا خیر من الید السفلا، کس قدر عظیم کارنامہ اور کس قدر خوش رنگ قسم کا فعل ہے. کسی کو قتل کرنا، کسی کا عضو ضائع کرنا، اور کسی کے سکون کو نقصان دینا، اور کسی کے امن کے لیے مخل بننا، یہ تو بھیانک صورتیں ہیں جو اسلام میں منع ہے. لیکن امن قائم کرنے کی کوششیں کرنا اور سکون آور ذرائع بڑھانا اور لوگوں کی زندگی اور صحت کو اور روزافزو اور خوشگواری بہم پہنچانا، من احیا النفس فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو عزت بخشی، حیات بخشی، بچت عطا کی، امن دیا، سکون دیا، آرام پہنچایا، جیسے اس نے پوری کائنات کے لوگوں کو زندگی دی اور حیات عطا فرمایا. قرآن کی قدردانی دے گی، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یہ قرآن واقعی قابل قدر ہے. لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ. مفسرین کہتے ہیں لفظ پہلے آتا ہے، پہلے آپ کہتے ہیں زیدن، پھر آپ کہتے ہیں اوہ رجل مسوا، ابن آدم، ایک انسان ہے، اس کو زید کہتے ہیں. تو نام پہلے آیا اور اس کا مسمی بعد میں آیا. تو فرماتے الفاظ پہلے اور معنی بعد میں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، اس میں الفاظ کے اندر بھی تحریف نہیں ہو سکتی، ولا من خلفی، اور نہ معنی میں تحریف ہو سکتی. دونوں طریقے سے اللہ نے اس کتاب کو بچایا ہے. تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل شدہ ہے حکمت والے اور حمد والے کی طرف سے. لوگوں کو ڈالنے تو دیتے نہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے چند کرے تو اچھا ہو جائے. تیز دوڑتے ہیں کیونکہ دیر سے اٹھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ مولوی تو چندے کا لحاظ کرنے والا نہیں ہے, تو دوڑتے ایسے ہیں کہ وہ پیسہ جیب سے آسانی سے نکل پائے. اول تو وہ جیب میں آتا ہی نہیں ہے, وہ کہتے جو مبارک دن ہے اور یہ ناکارا نوٹ میرے کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہو جائے, حالانکہ وہ نوٹ ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. ایک بڑا مالدار آدمی یہاں آتا تھا, میں اس کو دیکھتا اس کی قمیض چمکتی تھی, تو میں نے کہا اگر گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا یا کوئی ضرورت پیش آئی تو کیسے گھر پہنچو گے, تو جیب میں ایک روپیہ نہیں ڈالتے. تو شیطان لوگوں کا بڑا اچھا استاد ہے, کہتے اصل میں میں نہا دھو کے جمعے والے کپڑے جو پہنتا ہوں تو پیسے ایسے پٹک دیتا ہوں, یہ بہت خراب چیز ہے, اس نے ہمیں نقصان دیا. تو اس لیے یہاں میں نے کہا پھر تو آپ ہمارے چھندے والی جھولی میں کچھ بھی نہیں ڈالیں گے, وہ تو آپ گھر پہن کے آئے. لیکن جب گھر چلے جاتے ہیں تو میں نے کہا پھر وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے ساتھ بغل گیر ہو جائے کہ قربان جاؤ پیسے تیرے لیے, نہ میں ماں کو مانتا ہوں, نہ باپ کو مانتا ہوں, نہ جہان کو مانتا ہوں, اور وہ جو نماز میں نے پڑھ لی وہ ادھر اکثر مسجد میں رکھ کے آیا, آؤ میرے ساتھ جنے بیلا. یہ دن کا ایمان ہے. اب پیغمبر کہتے ہیں جمعے کے دن اونٹ خیرات کرو, گائے کٹواؤ, بکرے اور مینڈے خیرات کرو, اور کچھ نہیں تو مرغے اور مرغیوں کے انڈے اللہ کے نام پر صدقہ کر لو. یہ کام سب نماز سے پہلے ہونا ہے. بخاری و مسلم کی اصح الباب حدیث. اور شیخ سعدی نے ایک عجیب قصہ لکھا ہے, یار صحیح معنوں میں استاذ کا لقب سعدی کو حاصل ہے, نہ مولانا روم کو, نہ حافظ شیرازی کو, نہ حکیم سنائی کو, نہ کسی اور کو, استاد فن شیخ سعدی است. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کو, پیر صاحب کو, بادشاہ وقت نے یاد کیا کہ حضرت والا میرے دربار تشریف لائیں اور کچھ دیر ہمارے ساتھ رہے تاکہ ہم حضرت صاحب کے زیاپاشیوں کی وجہ سے اپنے دل دماغ کو ذرا پاک کر لیں اور کچھ لمحے ہماری بھی اجر و ثواب کے بڑھ جائے. پیر صاحب نے بادشاہ وقت کے ہاں قدم رنج فرمایا. بادشاہ نے ان کے اعزاز میں بہت پرتکلف, پرتعیش, پرشوکت, پرلذت, شاہانہ دعوت کا اہتمام کیا, کئی الوان کے مختلف کھانے جو معزز اور بزرگوں کے سامنے ہونے چاہیے وہ چھنوائے. اعلی حضرت نے مجھے ایسا کھانا جیسے کوئی بچو کو ہاتھ لگاتا ہوں, ادھر سے وہاں سے بادشاہ سلام حضرت تناول فرمایا, بس ہم فقیروں کا تو یہی خوراک ہے, ہم خوراک کریں گے تو راتوں کو کیسے اٹھیں گے. تو بادشاہ کے دل میں بڑی عزت پڑ گئی کہ واقعی آدمی تو روشن ضمیر ہے, روٹی اور دعوت کی چیزیں تو کھاتا ہی نہیں, واقعی فرشتہ صفت بن چکا ہے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو پیر صاحب کا بیٹا پوتا تھا, وہ بھی ساتھ گیا تھا. اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا اور پیر صاحب نے جو نیت باندھ دی تو کیا بات ہے, اب رکوع میں نہیں جا رہا, اور جب رکوع میں چلا گیا تو اٹھتا ہی نہیں, جب اٹھ گیا تو سجدے میں نہیں جایا, سجدے میں گیا تو وہ شہید ہی ہو گئی. لمبی دڑنگ دی ایک نہ ختم ہونے والی نماز پڑھ لی. بادشاہ نے محسوس کیا کہ وہ آدمی اللہ والا ہے, صرف حلوا والا نہیں, کیونکہ حلوہ تو کھایا ہی نہیں اور نماز اتنی بڑی پڑھ لی کہ عام انسان پڑھ نہیں سکتے. خیر بادشاہ سلامت نے بڑے آداب بجا لائے, بڑے شکرانے پیش کیے اور بہت دور تک ان کے ساتھ مشایعت کی, بڑے اعزاز اکرام سے وزیروں کے جرمٹ میں پیر صاحب فاضل روزگار کو روانہ کر دیا. پیر صاحب جیسے گھر پہنچے خاصا سرات کا گزرا تھا, دور سے بیوی کو آواز دی کہ روٹی رہو روٹی زیادہ جلتی رہو بھوک لگی. تو وہ چھوٹا سا بچہ جو شاہانہ دسترخوان سے ہو کے گیا تھا, وہ اپنے باپ سے بڑا پیارا فارسی میں پوچھتا ہے, پدر من آن جا چرا نہ خوردی, ابا جان وہاں کیوں نہیں کھاتے تھے, تے اچھے اچھے کھانے تھے. تو پیر صاحب نے کہا آن جا نہ خوردم کہ مصلحت دیدم, وہاں میں نے نہیں کھایا کسی مصلحت سے. وہ چھوٹا بچہ تھا, وہ تو سیدھے سیدھے جانتا تھا. اس نے کہا کہ وہ نماز جو پڑھی ہے نا تو وہ بھی دوبارہ پڑھ رہے, مطلب یہ کہ وہ کھانا کھانے کا تھا اور آپ نے نہیں کھایا, یہ تو معمول نہیں ہے. تو وہ اتنی لمبی نماز جو آپ نے پڑھی ہے وہ بھی گھر پر آپ کا معمول نہیں ہے, کہ وہ جو نماز آپ نے وہاں پڑھی ہے نا وہ بھی دوبارہ پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ واتوب الیہ. میرے عزیزو, میرے بھائیو, میرے بزرگو, حقیقت میں نیکی وہ ہے جسے شریعت نیکی مان لے. نوٹ وہ ہوتا ہے جس کو حکومت وقت تسلیم کرنے کے لیے سکھ کرائے جو الوقت ہے. اگر وہ ایک بھی ہے عدد میں 5000 کا تو کام تو کرے گا, اور اگر وہ ایک نہیں 50 ہے 5000 کے, لیکن پتہ چلا کہ یہ جعلی ہے تو اس کا رکھنا جرم ہے. حکومت کے پاس ایسا دفعہ موجود ہے کہ اس پر گرفت کر دے کہ یہ آپ نے نوٹ کہاں رکھے, کہاں سے آیا آپ کے پاس, یہ آپ جعلی کی پھیلا ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه. اس قرآن کے آگے بھی کوئی غلط کاری نہیں ہو سکتی, ولا من خلفه, نہ ان کے پیچھے بھی. تنزيل من حكيم حميد. واقعی قرآن آ چکا ہے ایک اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے, خوبیوں والے کی طرف سے. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت اور رسالت پر جو سب سے بڑی دلیل قائم ہے وہ قرآن کریم ہے, یاد رکھنا. پیغمبر کے معجزات, معجزہ اس قدرت کے فعل کو کہتے ہیں جو نبی سے صادر ہوتا ہے. فعل اللہ یصدرہ علی عبد من عبادہ المبعوثین. عقائد کی کتابوں میں علماء لکھتے ہیں خدا تعالی کے ایک مبعوث بندہ رسالت یا نبوت کے لیے ان کے دست اقدس پر اللہ کا فعل جاری ہوتا ہے. اس لیے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا, بس نبی کا ایمان خدا پر بڑھ جاتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمومنون. نبی کی صداقت اور ان کی حقانیت لوگوں کے دل و جان میں بیٹھ جاتی ہے معجزات کے ظہور کی وجہ سے. جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی نوح کو معجزہ بنایا گیا, ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو گل گلزار کر دیا, یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یوسف علیہ السلام کے معجزات مصر میں یک بعد دیگر ظاہر. یونس علیہ السلام کو کشتی سے مچھلی کے پیٹ میں دریا کے بھور اور اندھیروں میں اور وہاں سے صحیح سلامت کنارے نینوا پر پیر نکالا. یہ معجزات انبیاء ہے. موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کے لیے آیات تسع اور توریت دے دی گئی. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کر دیا گیا, وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, اور زبور دے دی گئی. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا, جن انس دیو پری, فضا مسخر کر دی گئی. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے مردہ زندہ ہوتا تھا, برس اور کوڑ والا ٹھیک ہو جاتا, مادرزاد اندھے کی بینائی لوٹ آتی. انی اوحی الموتا وابرئ الاکمہ والابرص باذن اللہ. یہ سب خدا کی طرف سے تھا, پیغمبر کی صداقت مقصود تھی. کہتے ہیں لکل نبی فی الانام فضیلت, ایک شاعر کہتا ہے عربی کا موڈ میں آج, لکل نبی فی الانام فضیلت وجملتها مجموعة لمحمدی. تمام انبیاء اور مرسلین کے کائنات میں معجزات ہوئے, اور وہ سب کے سب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری, حسن یوسف دمی سید بیضاداری, آنچ خوبا حمد رند تو تنہا داری. لیکن ہمارے رسول فخر الاولین والآخرین, سید الشفعاء يوم الدين, خاتم الرسل والنبيين, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن کریم ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. معجزے لائے ہیں جتنے بھی رسولان کرام, آپ کے نور نبوت کی وہ کرنیں ہیں تمام. وہ بشر ہیں, حد یہی ہے میرے علم و فضل کی. قل انما انا بشر مثلكم, آپ فرماؤ میں تمہارے جیسے بشر ہوں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, آپ فرمائے میرے رب کی پاکی کی قسم میں خالص بشری پیغمبر ہوں. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى, گزشتہ پیغمبر بھی ایمان لانے سے ان کے اوپر ایمان لانے والے ان کو اس لیے نہ مان سکے کہ وہ ان کو رسول بشری نہیں مانتے تھے. قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين, اگر زمین میں انسان کے بجائے نوری آباد ہوتے فرشتے, لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا, تو ہم نوری پیغمبر بھیج دیتے لیکن چونکہ انسان آباد ہے، بشر آباد ہے، بنی آدم آباد ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک بشر کو، ایک انسان محض کو، ایک عبد من العباد کو، تمام ملائک سماوی و ارضی مخلوقاتوں سے بڑھ کر عزت دے کر انہیں رسول خاتم و مختم بنایا ہے. اللہ، ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور آپ کی رسالت و نبوت قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اس معجزے کی حفاظت فرمائی اور فرمایا جس طرح میں نے نازل کیا ہے اس طرح اس کی حفاظت بھی کرنے والا ہوں. قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، قرآن کے معانی و مطالب جاننا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی تعلیم کو آگے بڑھانا، قرآن ہی قرآن آسمان اور زمین کی روح ہے. جس طرح یہ جسم اور بدن ایک نظر نہ آنے والی روح کی وجہ سے زندہ ہے اور اس کے نکلنے کے بعد یہ مٹی میں دفنانے کا قابل ہے، اس طرح جب قرآن کریم کو اللہ اٹھا لے گا تو نہ آسمان رہیں گے، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت والارض مدت، سارے آسمان و زمین تتر بتر، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہبا ام منصورہ، اڑتے ہوئے ریت کی طرح ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوری امت کو قرآن سمجھنے، قرآن اپنانے، قرآن کی عظمت بڑائی جاننے، قرآن کا اہم پیغام اللہ کی وحدانیت توحید، پیغمبر کی سنت اور اس کا اتباع، ہر طرح شرک اور بدعت سے بچنا، نفرت کرنا، مسلمانوں کو بچانا، جو قرآن کا داخلی، خارجی، عالمی، آفاقی پیغام ہے، اس کی قدر و قیمت سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میں اسی موضوع پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی کلام کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونها، الحمد لله الذي بعث النبيين والمرسلين مبشرين ومنذرين، الحمد لله الذي كان ولم يكن معه شيء، الحمد لله الذي بعثنا رسولنا محمدا يعلمنا كل شيء حتى الخراط، الحمد لله الذي بيده الخير كله، خير الدين والدنيا والآخرة، الحمد لله الذي هو الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة، قيل لمن؟ قال لله ولرسوله ولعامتهم، وفي رواية ولأئمة المسلمين، رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعين، دواء الشيخان. اما بعد، فيا ايها الخلائق وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات، واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات. علیکم بالسنۃ فإن السنۃ تهدی الی الاطاعۃ ومن اطاع اللہ والرسول فقد رشد واهتدى ومن یعص اللہ ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله لنا ولكم في القرآن الذي ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین واللہم صل وسلم علی سیدنا سید الاولین والآخرین سید الخلائق اجمعین سید الرسل والنبیین سید الشفعاء یوم الدین سید الغرر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ افضل الخلائق بعد النبیین اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة سعيد بن زيد في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم خير النساء بني إسرائيل مريم وخير النساء هذه الأمة خديجة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام رواه الشيخان وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه أصحاب السنن وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اللہ تعالیٰ کے ذکر تسبیح میں کلمہ استغفار میں اور درود شریف پڑھنے میں مشغول رہیں نمازیوں کے آگے گزرنے کی کوشش نہ کریں سخت ترین گناہ اور وعید شدید آئی ہے نمازی کے آگے گزرنے سے اس سے پرہیز فرمائیں پوچھا ہے کہ غیبت کیسے کہتے ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے کسی مسلمان کی پس پش برائی کرنا جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ اور مصلحت ہو اور نہ اس شخص کا اسے غیبت کہتے ہیں دین کی مصلحت اور فائدہ جیسے اہلیان باطل کی نشاندہی کی جاتی ہے اور کفار اور بروں کو برسر عام برا کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا جاتا ہے اس میں دین کا فائدہ اور مسئلہ آتا ہے تاکہ لوگ ان جیسے نظریات و اعمال سے اور ان لوگوں سے بچیں. اور اس شخص کا بھی فائدہ نہ ہو جیسے ایک طالب علم کی شکایت اس کے استاذ کو کی جاتی ہے تو یہ غیبت نہیں ہے, اسلام مقصد ہے استاذ سمجھانے کے لیے. ایک بیٹے کی شکایت باپ کو کی جاتی ہے یہ بھی غیبت نہیں ہے بلکہ دینی مصلحت ہے کہ وہ بیٹے کے افعال و اعمال پر نظر رکھے اور انہیں ناکردنی نہ کرنے دے. امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں 6 مقامات علیحدہ کیے ہیں جو غیبت نہیں ہے, بلکہ اس وقت کسی برے کو برا کہنا یہ ضروری ہے تاکہ دینی مفاد اور انسانی مصالح تکمیل کو پہنچے. جب ایک شخص کی برائی سے نہ اس کی خیرخواہی مقصود ہے نہ دینی اجتناب اور کچھ احتیاط مقصود ہے, صرف اس کی تذلیل اور تحقیر ہے, تو یہ حرام, ناجائز اور الغیبت و اشد من الزنا, بدترین اعمال میں سے. فرض دعا کا سلام پیر کر سر پر ہاتھ دائیں ہاتھ رکھ دیں تو بسم اللہ الذی لا الہ الا الرحمن الرحیم اللهم اذهب عني الهم والحزن, اور اس کے بعد 3 بار استغفر الاخر میں اللهم انت السلام. حدیث سے ثابت ہے, ثابت ہے درست بات, لیکن اس میں الٹے ہاتھ سے کچھ پڑھنا اور گننا ثابت نہیں ہے, وہ غلط, شیطان کا دخل ہے. اللہ تعالیٰ کو دین دنیا آخرت میں صحت عافیت فراغت عطا فرمائے. سوال یہ کہ میرے سسرال کی پوری برادری میں ماں باپ بہنیں جوان بیٹے داماد بہنوئی کے ساتھ گلے لگانا, چمٹنا, پیار کرنا, ایک دوسرے کے بوسے لینا, اتدار اللہ ان حرام نہ جائے. ہر وہ دو انسان جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو, جیسے بہنوئی اور سالی, جب بہن طلاق ہو جائے یا مر جائے تو سالی سے نکاح جائز ہے نا, اس سے پردہ فرض ہے. چچا کا لڑکا, ماموں کا لڑکا, تایا کا لڑکا, خالہ کا لڑکا, ان سب سے پردہ فرض ہے, اور ان سے گپ شپ لگانا اور پیار محبت حرام, ناجائز, اکبر القبائر, ہر لمحہ اور ہر گھڑی کا زنا سمجھا جائے. اس میں اور تفصیل میں کروں, اللہ تعالیٰ آپ کو تادر ہمارے سر پر سلامت رکھے اور آپ کے لئے میں اضافہ فرمائے, آپ ہمارے رہنمائی کرتے, آمین. میرا کام پرنٹنگ سے متعلق ہے, زیادہ تر کام ایسے آ جاتے ہیں کہ ان میں کچھ جانورداروں کی تصویریں ہوتی ہیں, اس لیے میں بہت پریشان ہوں. کیا تصویر اسلام میں جاندار کی تصویر تو منع ہے, اور جیسے جیسے یہ کام آپ کا ہوتا رہے گا گناہ ساتھ چلے گا. بخاری شریف میں ہے کہ جب یہ حدیث بیان فرمائی گئی کہ زیرو یعنی جاندار کی تصویر حرام نہ جائے, تو ایک شخص بہت غصہ ہو گیا, سوج گیا, پھول گیا, اور بڑا تکلیف میں ہوا کہ میرا تو دندہ یہ ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا, اگر باز نہیں آ سکتے ہو اے بدبخت, ففی ہاؤلاء الاحجار والاشجار, تو پتھروں کی عمارات کی, پلوں کی, آسمان کی, زمین کی, درختوں کی, ان کی بناؤ, زیروش چیز کی کیوں بناتے ہو؟ ہم نے بڑی دعائیں لکھی, اللہ جزائے خیر, عزیز محمد انور شاہ کو بھی دعاؤں میں یاد کیا ہے, شکریہ و کرم و احسان. آپ نے جمعے کو فارسی میں رضاعت کے بارے میں مقولہ فرمایا, اگر دوبارہ آہستہ دہرایا جائے شاباش. بہتر یہ نہیں کہ میں کسی پرائمری اسکول میں ٹیچر لگ جاؤں, بچوں کو پڑھاؤ آ با آ با, تو بہت مشکل کام ہے. از جانب شیر دے ہم خویش خوان و از جانب شیر خوار زو جانو فرو, پیچھے مولوی سہیل صاحب اور مزمل و منصور سارے پارٹی بیٹی ہے, وہ سب کو یہ شعر یاد ہے, ان سے صاف ستھرا لکھواؤ. میں اب پرائمری میں بھرتی ہونے کا قابل نہیں رہا, وہ مجھے نہ تنخواہ دیں گے نہ بیٹھنے دیں گے. کرامی قدر گلدستہ آداب و ہزارہ تسلیمات سنائے شیخ غلام اللہ خان صاحب عقید حیات النبی پر سخت رد کیا تھا اور اس کو مان لیا تھا یہ کہاں پر ہے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب دیوبندی مسلک کے خطیب مناظر مقرر محقق مصنف تھے, اعلی درجے کے باصلاحیت مفسر تھے. ان کا میلان تھا مماد کی طرف, لیکن محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تشریف لا کر تصفیہ کیا تھا, اور وہ حضرت کے ماہنامہ تعلیم القرآن, جو تعلیم القرآن راجہ بازار سے ماہنامہ نکلتا ہے, اس کے کسی پرچے میں تمام رپورٹ آئی ہے, رویداد آئی ہے, وہ آپ پڑھ لیں. روافظ سورہ نس عمل کی آیت ہے, سجال کرتے سر کیا جواب ہے, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير, کہ سلیمان علیہ السلام اپنے باپ داؤد علیہ السلام کے نبوت کے وارث تھے, اور نبوت پہ محمد باندھے تمام شو نشت فصل محمد انبیاء, اس لیے ہمارے رسول کا کوئی نبوت کا جائیداد کا وارث تو نہیں ہے نہ وسیع ہے, ہاں علم کے ہے, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, عالم لوگ پیغمبروں کے وارث ہیں, اس میں ابوبکر اول نمبر, عمر دوم, عثمان سوم, اور خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی. کبھی کریکٹر کے کھیل کی تعریف کر سکتے ہو, اور کیا بات ہے, شاہد افریدی کے لیے ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں, آپ صرف تعریف, بہت زیادہ تعریف کرو, اتنی تعریف کرو کہ منہ ٹیڑھا نہ ہو جائے باقی خیر, اور اتنی تعریف کرو کہ جب وہ ہار جائے تو بھی آپ گھر بیٹھ سکے, کیونکہ کھیل تماشا تو ایسا ہے جس طرح خواب, کبھی اتنے کبھی اتنے, کوئی یہ سمجھے کہ جی ہمیشہ ہی شاہد افریدی صاحب جیتے گا تو وہ کوئی آسمان و زمین کا شراکت دار ہے کیا. ٹھیک ہے, ایک اچھا لائق غیرتی موحد صحیح مسلک کا کھلاڑی ہے, اور خدا اس کو ہمیشہ سرفراز رکھے, لیکن کبھی کبھی شکست کا منہ بھی چکھے تاکہ اللہ کا بندہ بن کے رہے اور زمین پر پیر لگا لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ چاند پر کھیلنے کا سوچے. تاڑی کے ریش بچے کو ساتھ دائیں بائیں سائڈ, ہاں یہ لکھا ہے کہ یہ داڑھی نہیں ہے لیکن اس کا کاٹنا بدعت ہی حیران کن بات ہے, یہ فیض الباری کتاب اللباس جلد رابع میں حضرت اقدس شاہ صاحب نے لکھا ہے, جس کو انفقہ کہتے ہیں, یہ انفقہ ہے, انہو لیسا من اللحیا, شاہ صاحب کہتے ہیں یہ داڑھی نہیں ہے, ولیکن اخذہا بدعہ, اس کا لینا بھی ٹھیک نہیں ہے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے فتاوی شام میں کہ شروع سے نہ لے تو اچھا ہے, اگر لے اور پھر نہ لے تو ایک لمبے دھاگا بن جائے گا زمین تک, رسی لٹک جائے گی, تو اس طرح داڑھی کو بھی منع فرمایا ہے, کیونکہ داڑھی زیب و زینت کا حصہ ہے, داڑھی کوئی کیمسی کی جاڑو نہیں ہے کہ کہیں وہاں پڑی رہے کبھی یہاں لٹکی رہے. ایک مرد کسی عورت سے زنا کیا, پھر اس مرد نے اس عورت کی بیٹی سے نکاح کیا یا اس کی ماں سے نکاح کیا, نکاح نہیں ہوگا, زانیہ کی اولاد فرو اور ان کی ماں اصول دونوں کے ساتھ ہمیشہ حرمت ہے, وہ نکاح بھی زنا کے حکم میں ہوگا, قیامت کے دن بھی یہ زانی اٹھے گا, نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. ایک نمازی وتر میں قائد اولیاء پر بیٹھنے پر بدگمانی کرنے لگا کہ یہ میرا قائد آخیر ہے. اچھا جی, میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا, دوبارہ سجدہ سہو کیا, پھر خیال آیا کہ میں نے تو تیسری رکعت بھی نہیں پڑھی, اٹھ کر تیسری رکعت مکمل کی, دوبارہ میں سجدہ سہو کیا, کیا درست عمل, لیکن خیال رکھے یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی روڈ پر چل رہا ہے, جتنی زیادہ سہوے کرنا تو ایسا لگتا ہے جیسے بندر روڈ سے گزر رہا ہے. نماز تو اس کو نہیں کہتے, نماز سکون امن خوشی اطمینان کا نام ہے. اگر کوئی شخص رات کو بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد سو جائے, پھر صبح اذان سے پہلے اٹھ کر غسل کر لے, تو کیا درمیانی دو تین گھنٹے اس ناپاکی کی حالت میں ٹھہر نہ جائز ہے؟
بخاری شریف اور ترمذی شریف میں ہے کہ استنجا کر کے وضو کر لے اور پھر سو جائے، تفصیلی غسل بعد میں کر لے صحیح ہے. استنجا اور وضو بھی نہ کر کے سونا بہت نامناسب بات ہے، بہت بری بات ہے. قبلہ شریف کو کعبہ شریف کیوں کہتے ہیں؟ بس کعبہ اور قبلہ دونوں ایک ہی چیز ہے، جیسے 150 اور 150. اگر آپ کہیں کہ 150 کو 150 کیوں کہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ 150 کو 150 کیوں کہتے ہیں، دونوں نام ہیں. وادی بتہا مکہ شریف میں کس جگہ کو کہتے ہیں؟ بتہا نہیں ہے، بتہا ہے. یہ بالائی حصہ جو آج کل محلے جیاد کہلاتا ہے، یہی بتہا ہے. بتہا کہتے ہیں پہاڑی سنگریزوں کو جو پانی میں بہہ کے آ جائے. کسی مسلمان کو مذاق میں داڑھی کاٹنے کا کہنا گناہ ہے، جیسے مذاق میں کسی کو زنا کا کہے تو گناہگار ہوں گے نا. مذاق میں کسی کو آپ گالی دے رہے تو گناہگار تو ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت شفا، عمرے کا احرام کیا، جدہ پہنچ کر بھی بن سکتے. استاد محترم حضرت بن نوری کی رائے یہ تھی کہ عمرہ کا احرام یا حج کا جدے سے باندھ سکتے ہیں، لیکن فتویٰ اس وقت جمہور فقہا علماء کا یہ ہے کہ یہ لملم سے پہلے پہلے باندھے بہتر ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ اگر بغیر نماز کے جمائی آئے تو الٹے ہاتھ کا بیرون، اور اگر نماز میں جمائی آئے تو سیدھے ہاتھ کا اندرون؟ یہ ٹھیک بات نہیں. اللہ آپ کو دنیا و آخرت دونوں کی بلائیں عطا فرمائے، آمین. سنا ہے کہ جنت میں غیر محرم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے. جی ہاں، مثلاً بھائی کی بیوی، آپ کو بھائی کی بیوی سے ملنے کا بہت شوق ہے، گئے وہاں جنت کا انتظار کر لے تو بہت کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. ایک شخص نے 4 رکعت والی نماز پڑھ لی لیکن اس نے پہلی والی تشہد کر دیا، نہیں کیا یا نہیں کیا، پھر دوسرے بھی، حتیٰ کہ اس نے 6 رکعت ہو گئی ہے تو 6 کے 6 نفل ہو گئے، نئے سرے سے فرض پڑھ لیں. اور اگر فرضوں کا آخری قاعدہ ہو چکا ہے تو نماز ہو گئی. میرا دل چاہتا ہے قرآن مجید میری جیب میں ہو، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں، بہت مناسب ہے. میرے پاس ایک موبائل ہے، اس میں صرف اور صرف قرآن کریم ہے، اور اس کی مدد سے میں نے قرآن شریف یاد کر لیا. اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، بہتر ہے. لیکن آدمی کا کپڑا، جسم ہمیشہ پاک رہتا ہے، کیونکہ اگر ایک اخبار میں بھی آئے تو آدمی اس کو اٹھا کر کے رکھ لیتا ہے. تو پھر جب قرآن کریم کسی کے پاس ہو تو بہت ہی زیادہ احترام اور تقدس کا متقاضی ہے. میں ایک پینٹر ہوں، میرے پاس لوگ پنج تن پاک کے نام لکھواتے اور اس میں وہ رضی اللہ عنہ کی جگہ علیہ السلام لکھواتے، کیا یہ درست ہے؟ خلاف اشارہ کام ہے، اس میں آپ مدد کرتے ہیں، گناہگار ہوں گے. اندیشہ ہے کہ قیامت میں آپ انہی کے ساتھ اٹھیں، سینہ پیٹتے ہوئے، منہ کوٹتے ہوئے اور خون خون ہوں گے. صلی اللہ سلام لکھنا جس میں یا رسول اللہ آتا ہے، کیسا ہے؟ سب غلط کام ہے، بے دینوں کا کام ہے. جماعت المسلمین جو حقیقت میں جماعت الکافرین ہیں، مولانا کہنا غلط ہے، وہ خود کذاب اور جھوٹے ہیں. چند ماہ پہلے ان کا بڑا اسی تھانے میں ایک خاص اسکینڈل میں پھنسا ہوا تھا. وہ خود کذاب و دجال جماعت ہے، ان کی کوئی بات صحیح نہیں. حج اور عمرے کے طواف اور صحیح کے دوران خاتون کو کیا اپنا چہرہ کھولنے کی اجازت ہے؟ نہیں. اجنبیوں کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے. تحیت المسجد پڑھنے کے بعد جماعت میں اگر تھوڑا وقت ہو تو کیا 3-3-3-3-4-3 والی تسبیحات؟ اچھا 33-33-37، یہ نئی بات دنیا میں ہو گئی. آج تک تو مسلمانوں کا عمل اخیر میں پڑھنا ہے، یہ ایک جاپانی مسلمان نکلا ہے، کیونکہ جاپانی میں سومیانی آ گئی تو یہ پہلے ہی پہنچ گیا کہ یہ پہلے ہی پڑھ لیتا ہے. شاباش، بہت اچھا ہے. ہاں ایک ادارے کا نام لکھے کہ اس کے مفتی کے نزدیک ایک شخص جو کراچی میں رہتا ہے، لیکن اس کا ایک گھر پشاور میں بھی ہے، لیکن پشاور والے گھر میں اس کے رہنے کی نیت ساری زندگی کی نہیں ہے، تو وہ 15 دن سے کم کا اگر پشاور جائے تو نماز قصر کو آزاد فرما دے. یہ قول بھی ہے باہر پہ اور فتح القدیر میں، لیکن یہ قول درست نہیں ہے. درست بات یہ ہے کہ گھر نہیں, اگر ایک چارپائی کے برابر اپنی ذاتی ملکیت کی جگہ بھی ہو اور یہ وہاں پہنچ جائے تو یہ مقیم ہو جائے گا وطن اصلی کی وجہ سے اور پوری نماز پڑھے گا. مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے کفایت المفتی میں اسی پر فتویٰ دیا ہے اور بخاری شریف کی صحیح حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے, اس لیے جس دارالعلوم کے مفتی کا لکھا ہے وہ اس کا فتویٰ غلط ہے. کسی کے گھر دعوت میں جا کر دو نفل ادا کرنا اور میزبان کے حق میں دعا کرنا کس درجے کی سنت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے. کئی مساجد میں اماموں نے بدعتی نہ ہونے کے باوجود کف والے آستین کرتے کی جگہ قمیض پہنی ہے, ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح, جب یہ واضح ہے کہ اہل حق ہے, صرف لباس کی غلطی سے نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی. میرا بھائی عمران احمد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کی ایک آنکھ بالکل نظر نہیں آیا اور دماغ پہ شدید چوٹ ہے, اللہ صحت زندگی دے. میرا جوان بیٹا جو ساؤتھ افریقہ میں ہے, گاڑی کے حادثے میں اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہے, اللہ تعالیٰ صحت و زندگی عطا فرمائے. ہم مالی بحران کا شکار ہے, پرانا قرض ادا نہیں ہوتا, مزید قرضہ چڑھ جاتے, ہم قرضے کے اس دلدل میں پستے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ نان نفقہ مشکل ہو گیا. اللہ تعالیٰ رزق وافر اپنے خزانوں سے نصیب فرمائے, آپ کی تمام تکلیفیں اپنے درباری عالی سے ختم فرمائے, خصوصی کرم جود اور سخا کا احسان عظیم فرمائے. آپ خوب استغفار پڑے, گھر کا ہر ہر فرد پانچ دن کے اندر اندر تقریباً 40,000 اور 10 دن کے اندر 1,25,000 استغفار اور 1,25,000 آیت کریمہ پڑھ لیں. ہر رات کو مغرب سے لے کے سوتے وقت کسی وقت بھی سورہ واقعہ گھر کا ہر فرد پڑھ لے, آدھی رات کے بعد سورہ یاسین ضرور پڑھے اور خصوصی دعائیں مانگے اپنے لیے. اور وہ دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے پریشان حال کو بتائی ہے جس کی تمام تکلیف 15 دن میں دور ہو گئی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. مولوی سہیل صاحب یا محمد ہمایوں مغل اس قسم کی دعائیں تیار رکھا کرے, پریشان حالوں کو دے, اللہ آپ کو بھی خزانے دونوں جہانوں کے عطا فرمائے گا. میرا دوست شمروز کل رات کو انتقال ہو گیا, مجھے اس کے لیے دعائیں مغفرت, اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے, خدا تعالیٰ اس کی جنتوں کے فیصلے فرمائے. ہم بہن بھائیوں کے امتحانات ہیں, اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسألک السلام و علیٰ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. جن کے ہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے, پسماندگان کو صبر و اجر دے, جہاں حادثات ہوئے ہیں اللہ انہیں سلامتی زندگی تندرستی عطا فرمائے, جہاں بیماریاں ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے, جو قرض و تلے دبے ہیں اور پریشان ہیں اللہ اپنے خزائن رحمت و احسان سے اپنے الرزاق ذوالقوت المتین و احسان عظیم کا برتاؤ کر کے ان کی پریشانیاں جلدی دور فرمائے اور انہیں اپنے خزانوں کے مالک بنائے اور انہیں بہت تسلی اور اطمینان کے ساتھ حلال دروازوں سے حلال راستوں سے خزائن رزق کے عزت کے آبرو کے نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.